الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين. ایام باسعادت ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر آپ سب کو مبارکباد ہو کہ ایسا رسول کہ جس کے آنے سے دنیا نے خدا پرستی کا ایک بالکل نیا اور بلند مرتبہ حاصل کیا، وہ خدا پرستی کا مرتبہ قبل رسول نہیں دیکھا گیا، اور نہ ہی خدائی فکر پر چل کر اجتماع کو اس شکل میں ڈھال دیا جا سکتا ہے، نہ یہ نمونہ کبھی کسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے. رحمت للعالمین کہلائے جانے والا یہ رسول کئی عنوانات سے گزشتہ پیغمبران سے الگ ہے، جس میں سے ایک بڑا عنوان اور شاید سب سے بڑا عنوان انا ارسلناک کافۃ للناس کا ہے. اے رسول، ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے بھیجا. یہ تمام لوگوں کے لیے بھیجے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات ایسی نہیں ہوگی کہ فلان منطقے کا، فلاں زمانے کا فرد اسے آسانی سے قبول کر سکے گا، دوسرے زمانے کا یا دوسرے مکان کا فرد اسے قبول کرنے میں تکلف یا زحمت محسوس کرے گا. یعنی آپ کی کوئی گفتگو ایسی نہیں رہے گی کہ جو جغرافیائی یا تاریخی حیثیت سے محدود ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی رسول کو مانے گا وہ اس لیے نہیں مانے گا کہ وہ رسول کی امت کا فرد ہے، یعنی رسول کو ماننے والوں میں پیدا ہوا ہے. جس طریقے سے خدا کے لیے آپ کو دلیل چاہیے کہ جو آپ کے باپ دادا سے کے اسلام لانے کے اوپر مبنی نہ ہو. اگر کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں اور کہتا ہے کہ اس لیے کہ میرے باپ مسلمان تھے. آپ اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے باپ مانتے تھے. آپ رسول کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے باپ مانتے تھے یا میرے اجداد مانتے ہیں. یہ جواب قابل قبول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کے ہمارے باپ یا اجداد کسی اور رسول کو مانتے یا کسی بھی رسول کو نہ مانتے، بت پرست ہوتے یا ملحد ہوتے، تو ہم بھی اس دلیل کی بنیاد پر وہی ہو جاتے. تو ہمارا رسول وہ رسول ہے کہ جو کیونکہ کسی تاریخی یا جغرافیائی لمٹس کے اندر گفتگو نہیں کیا ہے، تو ہمارا جواب کیونکہ آپ کیوں کر مسلمان ہے اس بات پر مبنی ہوگا کہ ہمارے پاس مسلمان ہونے کی دلیل موجود، ہمارے پاس اشہد ان لا الہ الا اللہ کی دلیل موجود. ہم اللہ کو اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ فلاں نے ہم سے کہہ دیا کہ اللہ ایک. ہاں، بچپن میں ماں باپ اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام بارہ، معصوم چودہ کا سبق سکھاتے رہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد ہم کو، آپ کو، سب کو خدا کے لیے اپنے حساب سے دلیل فراہم کرنا ضروری ہے. ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم گزشتہ کے لوگوں کے بتلانے پر اس بات کو قبول کیے ہیں. یعنی ہماری عقل اس بات کی دلالت کو قبول کرتی ہے، اس بات کو پوری طریقے سے مانتی ہے کہ خدا کے وجود کا اقرار ہماری عقل کر سکتی ہے. ہماری عقل خدا کے وجود کا اقرار کر سکتی ہے. یہاں پر کسی نبی کے بولنے سے بھی آپ خدا کو نہیں مان سکتے، کیونکہ رسول کو ماننے کے لیے بھی آپ کے پاس خدا ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ بہت ہی بیسک بات بول رہا ہوں. آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ خدا کو سمجھ لیں، خدا کو قبول کر لیں، اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے ضرورت نبوت. آپ محسوس کریں کہ اگر ایسا خدا ہے جو خیر کے لیے دنیا کو بنایا ہے، تو بغیر ہدایت کے اگر انسانوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو ان کے پاس اپنے آپ کو اجتماعی سوشل لیول پر چلانے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا، جس کے نتیجے میں جب اختلافات پیش آئیں گے کوئی رائے حل ان کے لیے خود ان کی عقلوں سے میسر نہیں ہوگا، نتیجتاً ایک رحمت والا خدا کسی کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ عقلی ہدایت انسان کے لیے اس کے معاشرے کو چلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ مرحلہ جب عقل طے کر لیتی ہے تب مرحلہ آتا ہے، تو جب ایسا رحمان و رحیم کائنات کا خالق ہے جو خیر کرنے کے لیے دنیا بنایا ہے اور انسانوں کو ایک جگہ رہنے کے لیے بنایا ہے، اجتماعی حیثیت کا حامل بنایا ہے، ہم ایسے نہیں ہے کہ جس طریقے سے کچھ جانور ہوتے بچے جیسے پر آئے اڑ گئے، طاقت آئی دور ہو گئے، جانور میں ہم دیکھتے ہیں ہر فرد اپنے میں الگ الگ رہتا ہے، کچھ جانور نہیں مل کر رہتے، ان کی خوہ الگ ہوتی ہے ان کی الگ ہوتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ نے ساتھ مل کر رہنے کے طریقے پر خلق کیا ہے، یعنی انسان جیسا بھی آگے بڑھا ہے وہ انسان جو آپس میں رب دوسرے انسانوں سے نہیں رکھے ان کے پاس کوئی بھی طرف نہیں ہے، اور جو انسان انسانوں کی مدد لے کر اجتماع بنائے سویلائزیشن بنائے ان کی انتہا کی حد نہیں۔ تو کٹ جانے والے کی زندگی آج بھی ایسی ٹرائبز ہیں کہ جو پورے سوسائٹی سے لنک اپ نہیں ہوئے، ان کی زندگی آج اور 10,000 سال پہلے کی میں کوئی فرق نہیں، ابتدائی ارتباط ان کا اور اس کے نتیجے میں شبیہ حیوانات، اس سے زیادہ کوئی خاص فکری ارتباط آپس میں نہیں، سوائے ایک دوسرے کی روٹی کچھ حد تک فراہم کرنے کے لیے، بچوں کو کچھ کسی ابتدائی شکل سے بڑے کرنے کے لیے، پھر وہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں، کسی اور قبیلے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ ہم دیکھتے ہیں آپ کو یہ مرائے خود اپنی عقل سے طے کرتے ہیں، اللہ کو ماننے کا کام خود اپنی عقل سے طے کرنا ہے، رسالت کی ضرورت کا کام خود اپنی عقل سے طے کرنا ہے، یہ دو کام اگر ہم عقل سے اپنی طے صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو نہ ہماری توحید پختہ ہونے والی ہے نہ ہی ہماری نبوت پختہ ہونے والی ہے۔ سب سے بڑا پرابلم ہمارے پاس آج کے دور میں جو آ گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہر چیز باپ دادا سے مل جائے گی، سنت ایک چیز ہوتی ہے، سنت کو کی تصدیق ایک چیز ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تربیت بری چیز ہے، ہم اگر اپنے بچوں کو اللہ کے فرض 5 امام 12 معصوم 14 سکھا رہے تو کوئی بری چیز ہے، بہترین چیز ہے، لیکن 3 سال کے بچے کے لیے بہترین ہے، 15 سال کے بچے کے لیے بنیاد بنتی ہے کھوج کے لیے، بنیاد بنتی ہے اس کی کھوج کے لیے، اگر وہ کھوج کے لیے بنیاد بنتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پتا چلا وہی 3 سال والی بات برباد ہو جائے گی، وہی 3 سال والی بات 70 سال میں بھی صحیح آ رہی ہے، کہ وہی اللہ پنجتن 5 امام 12 معصوم 14 جو 3 سال میں سمجھ آیا تھا وہی 70 سال میں ہونے پر سمجھ میں آیا، اس سے آگے ہم نے قدم بھی نہیں بڑھایا، اس کا نتیجہ جو ہے یہ ہوگا کہ ہم اپنی توحید کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اپنی نبوت پر بھی ویسے ایمان نہیں لا سکیں گے، اور رسول ہمارے لیے ایک تبرک بن کے رہ جائیں، فکری سرمایہ بن کر نہیں رہیں گے، قرآن جو اللہ کی کتاب ہے ایک فکری سرمایہ بن کر ہمیں سامنے نہیں ہمارے لیے آئے گی، اسے ہم اپنی جگہ پر ایک تبرک سمجھ کے کر دیں گے، جب کتاب رسول اور پھر کتاب اللہ و اطرتی کی جب رسول بات کرا وہ بھی تبرک بن جائے گا، تو جب یہ سب چیزیں تبرک بن جائیں گی تو دنیا میں پھر کون سے افکار کام میں آئیں گے، جب قرآن اللہ کا کلام تبرک بن گیا، جب رسول کا کلام رسول کی زندگی تبرک بن گئی، جب جانشین رسول ائمہ اطہار کی زندگی تبرک اور ان کی تعلیمات تبرک بن گئے، تو روزمرہ کی زندگی کن افکار پر چل رہی ہے، روزمرہ کی گفتگو زندگی اس گفتگو پر چل رہی ہے کہ جو ہم کو آسانی سے سننے کو ملتی ہے، ہر معاشرے میں اپنے حساب سے، معاشرہ تھوڑا خدامت پسند رہا کنزرویٹو رہا تو ہم کو کنزرویٹو گفتگو سمجھ میں آئے گی، ہم کو کوئی تہذیب ملے گی، آج سے 100 سال پہلے 50 سال پہلے لوگ قرآن کو ایک حد تک انکار کرنا شروع کر چکے، رسالت کے بھی پیام کو اور اہل بیت کی تعلیمات، مگر ہم اگر ہمارے سلیبس میں دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاقیات کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، ہم کو ایسی چیزیں پڑھنے کو ملتی تھی کہ جس کے اندر اخلاقی فکری خلاصہ دین سے لیا ہوا ہو. ہماری سوسائٹی کنزرویٹو تھی، لوگ حجاب نہیں کرتے تھے مگر باہر نکلنے کو عورتیں ہچکچاتی تھیں، ہچکچاتی ڈرتی تھی گھبراتی تھی کلچرلی. وہ حتی ہندو عورتیں، حتی غیر مسلمان عورتیں، وہ کنزرویٹزم جو تھا وہ سوسائٹی میں وہ جھجک، وہ ہچکچاہٹ، وہ دونوں آپ کو نظر آتے ہیں. مگر سوشل بیسس پر، کلچرل بیسس پر، فکری عقلی بیسس پر
نہیں.
ہوتے ہوتے جیسے اطراف کے حالات بدلنے لگے، اوریانیت کو فلم انڈسٹری نے عام کرنا شروع کیا. میری گفتگو سوسائٹی کے حالات کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، میں دنیا کوئی افسانہ بنا کر گفتگو نہیں کرتا. اوریانیت جس طریقے سے ہلکے ہلکے فلم انڈسٹری نے عام کرنا شروع کیا، اسی حساب سے ہمارا حجاب جاتا گیا. کیوں؟ کہ اللہ رسول اور اہل بیت، اطیع اللہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تینوں کے تینوں تبرک بن چکے. تو ہماری زندگی بدل، آپ گراف بنا سکتے ہیں، ایک طرف فلم انڈسٹری کی اوریانیت کا گراف، جیسے جیسے اوریانیت بڑھتے گئی ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں گے ہمارا بھی حجاب کا گراف گھٹتے گیا. اگر حجاب ایک لیول پہ تھا تو بالکل اس کا الٹا، ایک لائن نیو جا رہی ہے دوسری لائن نیو آ رہی ہے، اور دونوں میں تناسب ہے، انورسلی پروپورشنٹ جس کو کہتے ہیں. ایک طرف سے اوریانیت بڑھ رہی ہے، آپ کی حجاب کی کیفیت گھٹ رہی ہے، یعنی اوریانیت کا بنا ہے تو دونوں لائنیں ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. یہ ہم کو دیکھنے کو ملا. اب ہمارے کو پتا چلتا ہے کہ اگر ہم عقلی بنیاد پر اللہ کو قبول نہ کریں، ضرورت رسالت کو قبول نہ کریں، تو حقیقتاً نہ ہم ان دونوں کو سیریس لیں گے نہ ہی رسالت کو سیریس لیں گے. اس لیے کہ ہم یہ محسوس کریں گے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے برکت آتی ہے، برکت اس کا ہمارے سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. جیسا اگر ہم کھانا کھاتے ہیں، عام صحت مند انسان کھانا کھانے کے بعد اپنے آپ کو سہر محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کھانا کھانے سے مجھے توانائی آ گئی، اور جلد بھی ہوئی. کھانا کھانے سے اگر کوئی آدمی کی تکلیف بڑھ رہی ہے تو اس کی صحت پر سوالیہ نشان آ جائے گا، کیونکہ کھانا کھانا طاقتور بننے کے لیے ضروری ہے، صحت مند ہونے اور باقی رہنے کے لیے ضروری ہے، نہ کہ بیماری کا سبب ہے. اگر بن رہا ہے تو اس کے لیے علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے. اب اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو حقیقتاً چاہیے کیا اور ہم کر کیا رہے ہیں، اگر ہم کو یہ چیز فقط تبرک کے عنوان سے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کو زندگی میں عقل اور فکر کی ضرورت نہیں، دکھاوے کی ضرورت. کیونکہ عقل پر گفتگو اگر کرتے ہیں ابتدا سے، یا تو اللہ کی ذات سے پاک ہے یا پھر رسالت اور امامت کا سلسلہ ہے، جو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سے دور ہو سکے. اور یہ بات قرآن کی آیت مختلف طریقے سے پیش کرتی ہے، کئی طریقوں سے خدا اپنے آپ کو حق کہہ کر پیش کرتا ہے، قرآن کی آیتوں رسول کو حق بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ان ہوا الہ وحی یوحا کے عنوان سے، اور جتا خیرکم تذکرہ کے عنوان سے یہ بات کی دلیل آ جاتی ہے کہ وہی کیفیت میں اطاعت لازم ہوگی جس کیفیت میں گفتگو میں حق کے علاوہ کچھ نہ ہو. کہ ایسے آدمی کی جو حق اور باطل ملا کر بولتا ہے اس کی بات سننا اللہ کسی پر واجب نہیں کرتا، کہ کبھی حق بول رہا ہے کبھی باطل بول رہا ہے، کب کیا کہہ رہا ہے کسی کو پتا ہی نہ ہو. ہماری مرجعیت بھی کبھی بھی جا کر گفتگو کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دلیل کے بغیر گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہو کہ ہم اپنی مرضی سے یہ کہہ رہے ہیں. حتیٰ ہمارا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں خدا کے کلام سے کہہ رہے ہیں، رسول کی حدیث سے کہہ رہے ہیں. اگر ہم بھی اپنی طرف سے کچھ کہہ دیں گے تو یہ اللہ کے حق پہ کفر ہوگا. یہ معصوم امام کہہ رہا ہے، یہ رسد ہم جیسے بنائے گا. اگر ہم اپنی طرف سے اللہ کے کلام اور رسول کے کلام کے علاوہ کچھ اپنی ذات اپنی طرف سے بول دیں گے تو یہ اللہ کے حق میں کفر ہوگا. پوری کی پوری گفتگو اللہ کی چھتری اور رسول کی چھتری کے نیچے آنی چاہیے. یہ ہماری تعلیمات ہے، بتائیں ہوتی ہیں. یہ بات الگ ہے کہ ہم نے وہ تعلیمات کو تبرک بنا کر بہت ہی اپنے سے دور رکھ دیا ہے, جس طریقے سے کتاب کو دور رکھ دیا ہے, جس طریقے سے قرآن کا کہتا ہے کہ رسول شکایت کریں گے کہ اس قوم نے اس کلام کو اس کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال دیا, قومی تقدو حاضر قرآن محجورا, اسی عنوان سے قرآن ناطق بھی ہمارے ساتھ ہم نے وہی کیا, اس کو بھی محجور کر دیا, پیٹ پیچھے ڈال دیا. تو اب ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہم سفر شروع کرنا چاہ رہے ہیں عقل کی بنیاد پر, تو ہم پہلے اللہ کی ذات کو اپنی عقلی صلاحیت کی بنیاد پر قبول کریں, قرآن کی آیتوں کا سہارا لیتے ہوئے کہ اللہ شک و فاطر السماوات والارض, کیا اللہ میں شک ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کا خالق ہے, جو آسمانوں کا خالق ہے, اتنی بڑی کائنات کو اس مفصل ترکیب کے ساتھ بنانے والا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کی آپ اپنے اپنے طریقے سے تحقیق کر سکتے ہیں, ہر آدمی اپنی قدرت کے مطابق, اس بوڑھی سے لے کر کے جس نے جو ہے جلسے کی حرکت کو دلیل بنا لی, اس کائنات کے فلکیات کی حرکت کی بنیاد بنا لی, وہ طریقے سے آپ بھی اپنے اپنے تعلیم اور اس کے حساب سے کسی ایک مشہور سائنٹسٹ فلسفی نے انگلینڈ کے ڈی این اے کے سٹرکچر کو بیسس بنا کر کہتا ہے کہ بندے 70 سال 80 سال کی عمر تک انکار خدا کیا ہے, لیکن ڈی این اے کا سٹرکچر سمجھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ ڈی این اے کوئی اتفاقی چیز نہیں ہوتا, ہر آدمی اپنے اپنے سطح کے اوپر, جس کو ڈی این اے سمجھ میں آیا ہے وہ سطح پر, اور ڈی این اے سے آگے بھی بہت سی چیزیں ہیں, خود مادے کا خلق کی خلقت, خود ایٹمز کا آپس میں ملنے جلنے رہنا, ان کی اتنی توانائی کہ جو ایٹم بم بن جا سکتی ہے وہ بالکل آرام سے ہمارے آپ کے کام آنا, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد انسان سوائے سجدہ کرنے کے کچھ اور نہیں کر سکتا, اور بھی دلیلیں فلسفی آپ کو بہت زیادہ ملیں گی اگر کوشش کرے تو انسان ان دلائل کو بھی پٹول سکتا ہے, ڈھونڈ سکتا ہے, پا سکتا ہے, سوچ سکتا ہے, ہر چیز موجود. اس کے بعد رسول کی رسالت کی دلیل کہ اب جو رسول جس کو بات ہم ماننا چاہتے ہیں وہ رسول کی سطح کے اوپر گفتگو کر رہا ہے, مسیحی گفتگو گزشتہ کے انبیاء کے اوپر اور مرسلین کے اوپر بات نہیں رکھتا, ہم اپنے رسول کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, رسول ہمارے آ کر کہہ رہے ہیں, قرآن کی آیت ہے انا ارسلنا کافتا للناس, ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر دلیل کے تو کوئی کسی کو مانے گا, رسول سب لوگوں کے لیے ہیں, تو رسول کی دلیل ایسی ہوگی کہ جو ہر انسان کو سر جھکانے پر مجبور کر دے گی, تو کس عقلی معیار پر رسول کام کر رہے ہوں گے اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, کسی قوم کو متاثر کرنا ہے آپ اس قوم کی پسندیدہ باتوں کو چھیڑ کر ان کو جو پسند آتا ہے اس کی گفتگو کر کر اپنا کر سکتے ہیں, پولیٹیشن وہی کرتے ہیں, ہر پولیٹیشین اب تو الیکشن کا ایام چل رہے ہیں, ہر پولیٹیشین کو یہ رہتا ہے کہ فلاں ذات کا ووٹ مجھے ملنا ہے, تو وہ ذات کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے وہ چیز کا ہم نام لے لیں, وہ چیز ہم بتا دیں, یا وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اس کو برا بولیں, جیسا ابھی حالات میں ہو رہا ہے کہ رشدی کے اوپر لانتا ہے حکومتی لوگوں کی طرف سے, کبھی بھی نہیں ہوتی تھی, الیکشن یو پی کے ہیں کیوں کہ فلاں فارم سے رشدی کو بہر ہے, اب جو اور اختلافات ہیں بہتر یہ ہے کہ ان کا نام استعمال کیا جائے تاکہ ان کو اپنے طرف کیا جائے, تو ذات پات ملت کی سب باتیں ہوتی ہیں تاکہ ایک گروہ کو اپنی طرف, رسول کسی گروہ کو اپنی طرف کرنے کو نہیں آئے, رسول کسی گروہ کو اپنی طرف کرنے کو نہیں آئے, اس لیے رسول کو یہ آیت اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کافت اللہ کے رسول کسی نچلی سطح, نتیجہ یہ ہوا کہ رسول کے سب سے بڑے دشمن رسول کے خود ہی رشتے دار اور ہم قبیلہ لوگ بنے رسول کے چچا, حتی ابن عباس بھی جنگ میں رسول کے خلاف شرکت, عباس جنگ میں رسول کے خلاف شرکت کر چکے ہیں جن کے بیٹے ابن عباس اتنے معروف ہیں, تو رسول کی مخالفت جتنی ہوئی وہ نزدیکی رشتے دار اور ہم قبیلہ افراد سے ہوئی, اور بعد از زندگی مدینہ ہجرت کے بعد کی زندگی میں بھی آپ دیکھتے سب سے زیادہ مخالف جو طبقہ بنا وہ مکے کے سردار اس دور کے ابو سفیان اور ان کا فرزند معاویہ, اگر ان کے پسندیدہ چیزوں کی طرف رسول انہیں لے جاتے اور باتیں کرتے تو ہو سکتا ہو وہ آسانی رسول کو مان لیتے. تو رسول کب کیا چاہتے ہیں؟ مکے میں جو اس جگہ کی حساب سے اگر دیکھا جائے تو تروپتی کی حیثیت رکھتا تھا, مرکزی عبادت گاہ تھی تمام عرب دنیا کی. وہاں پر انہوں نے کہا کہ بت پرستی نہیں, خدا پرستی, خالق پرستی حقیقت میں رکھتا ہے. کسی کو پسند نہیں آیا سوائے محدود چند لوگوں کے, مگر رسول نے اپنی بات کی, ظلم برداشت کیا, ستم برداشت کیا, احانت برداشت کی, حتیٰ قتل کا منصوبہ بھی رسول کے لیے بنا دیا گیا اور ہوتا کہ ہجرا بھی ہو جاتا اگر ہجرت کا انتظام اللہ کی طرف سے نہ ہوا ہوتا. آپ دیکھیے کہ یہ کس قسم کا رسول ہے کہ جو اپنی اطرافیوں کو اپنے فیور میں لینا اس لیے پسند نہیں کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میری گفتگو ہے تو پوری دنیا کے لیے, آج کی بھی اور آنے والی کل کی بھی. میں اپنی گفتگو میں ایسی دلیلیں شامل نہیں کروں گا جو آپ کو ہم کو پسند آئے. آج ہم اپنے ممبروں سے دیکھتے ہیں کئی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو ہمارے طبقے کو خوش کر دیتی ہیں. جب اس کو کسوٹی دلیل اور برہان پہ تولا جاتا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں نکلتا, لیکن ہمارے یہاں اس پر واہ واہ ہو جاتی ہے. رسول یا آل رسول سے ایک مقام بتا دیجئے کیسا ہوا. ہم میراث لے کر چل رہے ہیں ایسوں کی جو کافتن للناس ہے, جو تمام لوگوں کے لیے دلیل اور برہان بن کر آئے ہیں. اگر ہم ان کی ملت میں ہوتے ہوئے محدود کر دیں گے اپنی دلیلوں کو اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے, اپنی ملت کو خوش کرنے کے لیے, اس کا مطلب ہوگا کہ ان کے تعلیمات کو ہم منسوخ قرار دے رہے ہیں, ان کے تعلیمات کو متبرک نہیں منسوخ قرار دے رہے ہیں. ان کی دلیل کا معیار یہ, ہماری ہم دلیل یہ بناتے ہیں, جو ان کی دلیل کی کسوٹی پر دلیل شمار نہیں کی جائے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارا کلام دوسروں تک پہنچنے کی جگہ دوسروں کا کلام ہم تک پہنچنے لگے گا. ہمارے بچے جس شوق سے ٹیلی ویژن سیریل اور فلم اور ناچ اور گانے کے پروگرام دیکھیں گے اس شوق سے وہ لوگ اہل بیت کی تعلیمات کی طرف رخ نہیں کریں. کیوں؟ آپ کو ان کے بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, آپ اپنی قوم میں اپنی گفتگو کر رہے ہیں, ان کو آپ کے بچوں کو بولنے کے لیے بہت کچھ ہے,
بہت کچھ.
اور کیونکہ ان کی گفتگو شہوت پر مبنی ہے, اور ہر انسان میں ایک مرحلے پر شہوت یقیناً رہتی ہے جب تک کہ وہ مرحلے شہوت کو اللہ کی مدد سے اور اللہ کے برہان کے ذریعے سے نیچے نہ لائے اور اپنا تابع نہ بنا دے. تو جب تک ہونے تک کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک, تب تک وہ ہماری نسل کو لے کر ایک دوسرے ہی راستے پر چلے جا رہے ہیں, اخلاق کے, کردار کے, فکر کے, عقل کے. نتیجہ ہم اپنے بچے کھو رہے ہیں, ان کے سوچنے والے بچے ہمارے طرف نہیں آ رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو بولنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. ہم دلیل اپنے قوم کے مطابق بنا رہے ہیں. تو فردا کل کیا ہوگا؟ ان کی طاقت بڑھے گی, ہماری طاقت بڑھے گی, ہماری طاقت گھٹتی جائے گی, ان کی طاقت بڑھتی جائے گی. ہو رہا ہے ایسا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ الحاد کا راستے ہمارے گھروں تک نہیں بنا لیا, کفر کا راستے ہمارے گھروں تک نہیں بنا لیا, شرک کا راستے اپنے گھروں تک نہیں بنا لیا. جب یہ سب راستے بن رہے ہیں ہمارے خدا پرستی, رسول کی اطاعت اور اہل بیت کی اطاعت کے راستے کہاں پر بن رہے ہیں؟ ہمارے بھی گھروں میں نہیں بن رہے, کیونکہ وہ بھی تبرک کی کیٹیگری میں آ گئے, امانت منسوخ ہونے کی کیٹیگری میں آ گئے. عملی طور پہ ہم ان کو منسوخ کر رہے ہیں. کون سی فکر سے؟ یہ شیطانی فکر سے منسوخ کر رہے ہیں, شیطانی فکر سے الہی کلام کو. نتیجے میں اتنی ضرورت ہو رہی ہے انسان کو آیات شیطانی لکھنے کے لیے, شیطانی کورسز لکھنے کے لیے. اگر وہ نہ بھی لکھتا تو آیا رسول کی تعلیمات کے اثرات مسلمانوں میں ویسے ہیں جیسے کہ ہونے چاہیے, چاہے وہ اہل سنت ہوں یا تشیعوں کے ماننے والے.
سبحان اللہ
کہیں پر بھی نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنی دلیلوں کو چھوٹا اور تنگ کر دیا ہے. اگر ہم اپنی دلیلوں کو وہی معیار پر رکھیں تو جس طریقے سے سائنس کی کوئی دلیل, کوئی بھی لا لے لیجیے آپ, ہر دنیا کے حصے میں صحیح ہو. اگر یہاں صحیح ہے تو امریکہ میں بھی صحیح ہو, انگلینڈ میں بھی صحیح ہو, افریقہ میں بھی صحیح ہو, آسٹریلیا میں بھی صحیح ہو. اگر ایک جگہ پر صحیح ہے تو ہر جگہ صحیح ہوگی، اسی طریقے سے دینی گفتگو ہے، خصوصاً ایسے رسول کی کہ جو کافتن لناس آیا ہے، تمام لوگوں کے لیے آیا، وہ ایک گروپ کے لیے گفتگو نہیں کر سکتا، ایک زمانے کے لیے گفتگو نہیں کر سکتا، ایک مکان کے لیے، عربوں کے لیے گفتگو نہیں کر سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی سالوں میں عرب جتنے مسلمان تھے اس سے کئی گنا زیادہ غیر عرب مسلمان ہو گئے، 100 سال بھی نہیں لگے، کیونکہ عربوں کا دین بنا کر رسول نے نہیں لایا، زبان عربی تھی، مکان عربستان تھا، فکر عربستان والی نہیں تھی، فکر الہی، اور نہ اللہ کو زمان ہے نہ اللہ کو مکان ہے. تو جہاں جہاں پر وہ بات جائے گی وہ جگہ کی بات ہو جائے گی، اس لیے دوسری قوموں نے اس کو خود اپنے لیے سمجھ کر قبول کیا. ایرانیوں نے جو کہ معیار کا تمدن دیکھ لیا، سب معیار کا تمدن دیکھ لیا اور جانتے تھے کہ تمدن ہوتا کیا ہے. جب پہلی مرتبہ ان کو اسلامی تعلیمات کا اندازہ لگا اور خود اپنے تمدن کے نتیجے میں بڑا ہونے والا ایک ملک ایران کہ جس کے اثرات مصر تک پہنچ گئے تھے، وہ تمدن کی بنیادوں کو دیکھنے کے بعد ان کو یہ صاف محسوس ہوا کہ یہ ایک الگ ہی دنیا کی چیز ہے اور ہمارا جو تمدن ہے اس کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جس نتیجے میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئی کہ 100 سال کے اندر تمام اسلامی علوم، چاہے وہ حدیث ہو یا قرآن کلام پاک، عربی زبان ہو، ان سب میں آپ دیکھتے ہیں ایرانیوں کا اثر و رسوخ زیادہ ہو گیا اور انہوں نے جتنا کام کیا عربوں نے نہیں کیا. حتیٰ قرآن کلام پاک میں عربی کو کیسے پڑھنا چاہیے، 7 قاری ہیں جن میں سے 6 تو پورے کے پورے عجمی ہیں اور ایک آدھے عرب. سواد کو کیسے، واد کو کیسے، کیسے تلفظ کیا جائے، عین کو کیسے، یہ بتلانے والے ہم کو عرب نہیں ہیں. حدیث میں بھی آپ دیکھیے، چاہے وہ اہل سنت میں ہو یا شیعوں کی کتابوں میں ہو، بخاری ہو یا مسلم ہو، صدوق ہو یا دوسری ہو، پورے کے پورے عجمی لوگ. عجب بات ہے کہ کیسے یہ لوگ اتنی خوشی سے ایک ایسی فکر کو کہ جو ان کی زبان میں نہیں تھی اس کو قبول کرتے ہیں اور اس شدت سے قبول کرتے ہیں کہ اس کو جمع کرنے اور اس کو صحیح طور پہ پڑھے جانے کے لیے جان اپنی لگا رہے ہیں، کوشش کرنے کے لیے. یعنی مطلب کوشش دل سے ہو رہی تھی، اگر دل سے نہ ہوتی تو وہ یہ آبادیاں اسلام کے نام پر لڑتی، اسلام کی مخالفت کرتی اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں کرتی. اس کا الٹا ہو، اسلام کو طاقتور بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. عجب بات، یہ دلیل کی شدت اور قدرت کا نتیجہ ہے، دلیل کی شدت اور قدرت کا نتیجہ ہے. اور اس میں ہم سب سے آگے، ہمارے پاس ایسے کوئی عقائد نہیں ہیں کہ جو دلیل کے ذریعے سے ثابت نہ ہوتے. کرسچینٹی کا سب سے بڑا پرابلم ٹرینٹی کا ہے، جو انہوں نے قوما نے بدعت اختیار کیا، تسلیس کا عقیدہ جو بولتے ہیں، جناب عیسیٰ اللہ اور اسپرٹ جو بولتے ہیں، یہ تین چیزوں کو ملا کر ایک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہولی اسپرٹ بولتے ہیں، ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک مرتبہ تین ہوتی ہے، ایک مرتبہ ایک ہوتی ہے. کیسے؟ بولے وہ ایک راز جو آپ، ہم عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. ہمارا دین کسی راز پر مبنی نہیں، اللہ ایک ہے. یہ کیوں؟ ایک وہ راز کسی کو آتا سمجھ میں، کسی کو سمجھ نہیں آتا. جس کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ راز اس کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو ایک سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو بھی وہ راز سمجھ میں نہیں آیا، تو دونوں بھی ایک ہی جگہ پر ڈر گئے. ہم ایک بول کر بھی راز نہیں جانے، وہ ایک سے زیادہ بول کر بھی راز نہیں جانا، اس کو راز ایک سے زیادہ کیوں نہیں معلوم، ہم کو ایک کیوں نہیں معلوم. یہ بھی بات کی رسولوں کی رسالت کے بارے میں، قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ لوگ انہیں دلیلوں کے ذریعے سے بات کی، لوگوں سے گفتگو دلیل کی بنیاد پر، اندازے کی بنیاد پر نہیں. اگر اندازے کی بنیاد پر کرتے تو کبھی یہ حق کی جگہ نہیں لیتا. قرآن کی بار بار جو آیت ہے اندازہ گیری یہ ظن و گمان یہ کبھی بھی حق کی جگہ نہیں لے سکتے. اس بات کی طرف نشان دہی ہے مسلمانوں کے لیے اور ہر انسان کے لیے کہ دیکھو دلیل کے نیچے کوئی چیز اگر تم قبول کرے گے تو جہر قبول کرو گے. دلیل کے نیچے اگر کوئی چیز تم قبول کرے گے تو جہر قبول کرو گے, اور جہر کوئی جگہ پر تمہیں کام آنے والا نہیں ہے. کسی کی روٹی کا ذریعہ کچھ دن کے لیے بن جا سکتا ہے مگر قوموں کی ارتقاء کا سبب نہیں بنتا. مگر جب کچھ لوگوں کی روٹی کی اہمیت قوم کی ارتقاء سے زیادہ افضل بن جائے کچھ لوگوں کے لیے تو وہی ہے کہ یہاں پر اس کو فتنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا دنیاوی فائدہ لاکھوں کی دنیاوی اور اخروی کے اخروی فائدے پر ترجیح دیے دے جانا. کچھ لوگوں کا دنیاوی فائدہ کثیر تعداد کے دنیاوی اور اخروی فائدوں پر ترجیح دیے جانا ہی فتنہ ہے دنیا, اور ایسے بڑھ کر فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ بنیاد کھوکھلی, بنیاد جھوٹی, لیکن اس جھوٹ پر اتنا زور کہ سچا جھوٹے کے سامنے رو رو پڑے, اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ کو بھی لوگ سچ سمجھنے لگے اور اس کے خلاف سوال کرنے والے کو عتاب اور مختلف اور طریقے کے عتاب کے ذریعے سے نوازے. یہ روش اگر کسی سوسائٹی میں آ جاتی ہے تو سمجھ لیجیے کہ سوسائٹی کو وہ کینسر لگ چکا ہے. جتنا جلدی وہ کینسر کو کنٹرول کیا جائے گا صحت کا امکان بڑھے گا, ورنہ اگر اس کینسر کو چھوڑ دیا جائے گا وہ کسی گھر کو بھی باقی نہیں چھوڑے گا. دلیل کی سطح گری اجتماعی سطح ہماری گرتی جائے گی. جیسے ہماری دلیل کی سطح بلند ہوئی ہماری اجتماعی اور سوشل لیول بھی بڑھتا جائے گا, ہمارا ایجوکیشنل لیول بھی بڑھتا جائے گا. ہر قوم اپنی دلیل کے حساب سے ماننے کے حساب سے بڑی ہے یا گھٹی ہے. جب کسی قوم نے اونچے معیار کی دلیل کو قبول کرنا شروع کیا وہ خود بخود بلند ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اونچے معیار کی دلیل اللہ سے زیادہ قریب کرتی ہے انسان. نچلے پیمانے کی دلیل انسان کو اللہ سے اس حد تک قبول نہیں کرتی, اور دلیل یہ کرنا ہو تو اللہ سے دور کرنا شروع کرتی. تو یہ آپ کسی سوسائٹی کو دیکھ لیجیے تاریخ بشریت میں کہیں پر بھی دیکھ لیجیے آپ کو صاف محسوس ہوگا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے جو ہوا ہے سطح دلیل کو انہوں نے بلند کر دیا کہ تم اس سے نیچے کی چیز کو نہیں مانو گے, اور وہ چیز جو سب کو سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ دلیل نہیں, عقلی چیز بولتے ہی ہو سکتی یہ جو سب کو سمجھ میں آتا ہے سب کو سمجھ میں آ جائے اس کے اندر کوئی راز نہ رہے. اسی عنوان سے اللہ کی وحدانیت کی بات ایک ان پڑھ گھر میں بیٹھنے والی بڑھیا کو بھی سمجھ میں آ گئی, اور اس بنیاد پر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. جب ذمہ داری ہر انسان کو دی جا رہی ہے کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر کو اس قابل سمجھتا ہے عقل رکھنے والے کو کہ وہ دلیل تک پہنچ سکتا ہے. جو اتنی عقل نہیں رکھتا اسے دلیل بھی مانگی رہ جائے گی, مگر عقل ہو دلیل نہ سمجھ میں آئے یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اب اسی چیز کو آپ لے کے آگے بڑھتے جائیے ہر شعبے میں زندگی کے, ہمارے انبیاء ہوں مرسلین ہوں یا ائمہ ہوں, انہوں نے کوشش کی کہ قوم کو دلیل کے ذریعے سے آگے بڑھایا جائے, فکر کے ذریعے سے آگے بڑھایا جائے. وہ فکر جس کی ٹھوس دلیل نہ ہو وہ لطیفہ بن جائے, وہ فکر جس کی ٹھوس دلیل نہ ہو. لطیفہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ لطیفے کی بنیاد اگر فلسفی طور پہ جا کر دیکھیں لطیفہ وہ چیز کو کہتے ہیں کہ جس پہ آدمی کو تعجب ہوتا ہے, آدمی ہنستا کیوں ہے؟ ایک آپ ایسی بات بولتے ہیں کہ جو اس کے ذہن میں تعجب لاتا ہے, یعنی یہ چیز ہونے کی نہیں ہے مگر آپ اس کو جوک میں بنا کر بولتے ہیں, تو جب اس کو احساس تعجب ہوتا ہے تو وہ جو ہے ہنس دیتا ہے. تو اس لیے کوئی لطیفے کی دلیل نہیں مانتا. اگر کوئی دوست نے آپ کو لطیفہ سنایا ہو اور آپ نے لطیفے کی دلیل مانگی تو پھر کیا بول سکتے ہیں؟ مگر رہا عقیدہ وہ کوئی بول رہا ہو, اگر آپ نے دلیل مانگی اور اس کے بعد اس کو مشکل ہوئی وہ پھر لطیفہ بن جائے. آپ عقیدے کو بغیر دلیل کے نہیں قبول کر سکتے, لطیفے کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بنیاد عقیدے کی دلیل کا نہ ہونا ہے اور بنیاد عقیدے کی دلیل کا ہونا ہے. ہمارے پاس لطیفے کو اور عقیدے کو دونوں کو اس طریقے سے ملا دیا گیا ہے کہ کبھی لطیفہ عقیدہ بن جاتا ہے، کبھی عقیدہ لطیفہ بن جاتا ہے. نتیجہ میں کیا ہوگا؟ قوم کا مستقبل ہلکے ہلکے کسی کے حوالے ہو جاتا ہے کہ قوم کے ساتھ دلیل کا پیچھا تعقب نہیں کرتی. جب نہیں کرتی تو سائنس کے میدان میں بھی پیچھے ہوتی ہے، دنیاوی تجارت اقتصاد کے میدان میں بھی پیچھے ہوتی ہے، دنیاوی ثقافت کے میدان میں بھی پیچھے ہوتی ہے، دنیاوی سیاست کے میدان میں بھی پیچھے ہوتی ہے، حتیٰ دنیا کے کھیل کود کے میدان میں بھی پیچھے ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے بہت سے کھیل کے لیے بھی کوئی قانون ہوتا ہے. کئی کھیل بھی جو کھیلے جاتے ہیں، چاہے کسرت ہو، چاہے گھوڑ سواری ہو، چاہے کچھ ہو، اس میں بھی قانون ہوتے ہیں، مگر قانون کے کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ ان قانونوں کو بھی آپ سمجھنے، قوانین کو سمجھنے کی آپ طاقت کھو دیتے ہیں، تو پورے طریقے سے آپ اجتماعی زوال اور تباہی کے راستے کو اختیار کیے ہوتے ہیں. تو یہ ایام جس کی ہم رسول کی ولادت مناتے ہیں، اس بات کی کو زندہ کرنے کے ایام ہوتے ہیں کہ ہمارا رسول آیا کس معیار پر اور ہمارے رسول کو آج کس معیار پر قبول کیا جا رہا ہے، اور جانشین رسول کس معیار پر گفتگو کی ہے، خصوصاً ان لوگوں کو جو اہل بیت کو مانتے ہیں. کیونکہ اہل بیت نے اپنی زندگی میں رسول کو دونوں طریقے سے پیش کیا. رسول کو دو طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے، ایک رسول کی ذات کے طریقے سے اور ایک دوسرے رسول کی تعلیمات، اخلاق، وفاداری، عبادت کا طریقہ. یہ رسول کا انہوں نے پورا مینون کاپی کر کے پیش کیا، اپنے سے کوئی چیزیں اضافہ کی نہ کم، زیادہ نہ کم. رسول کی تعلیمات کی تشریح کی جو رسول نے خلاصے میں پیش کیا تھا، آیات قرآنی میں خلاصے کی شکل میں پیش کیا گیا تھا، اس کو تفصیلی شکل میں آپ کئی کتابوں میں اور روایتوں میں دیکھ سکتے ہیں. نجم البلاغہ میں آپ دیکھیے جو افکار قرآن جو ایک ایک آیت کی شکل میں ہے، اس کو مولانا نے عملی دنیا کے رنگ میں ڈھال کر عملی تعلیمات کی شکل میں پیش کیا. تو یہ چیز، یہ کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ نے اپنی زندگی میں کیا، ذات کی بھی کو انعقاد دیا، ذات کو بھی منعقد کیا، تعلیمات کو بھی منعقد کیا، اور وہی سطح پر منعقد کیا جس سطح پر انہوں نے اسے لیا. اہل بیت سے ہٹ کر جو لوگ تھے، نہ وہ ذات کو معیار پر سمجھ سکے تھے، نہ ہی وہ تعلیمات کو اس طریقے سے ہضم کر پائے تھے. ان کی روش اور ان کا طریقہ نچلا نظر آتا ہے. دلیلیں وہ بھی مانتے ہیں، جب دلیل کی سطح کافی کمزور ہے، کچھ جگہوں پر دلیل بھی نہیں ہے، خصوصاً جب آپ خلفائے راشدین کی انتخاب کے اوپر دلیل مانتے ہیں، تو ہمارے برادران کے پاس وہ دلیل نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نے کن بنیادوں پر خلفاء کو قبول کیا. خلیفہ اول کو کس بنیاد پر کیا، خلیفہ دوم کو کس بنیاد پر کیا، خلیفہ کو کس بنیاد پر کیا، اور خلیفہ چاروں کو کس بنیاد پر کیا، آپ کو یہ بنیاد نظر نہیں آئے گی. اب پھر یہ سوال پیش آتا ہے کہ اگر کوئی بنیاد نہیں تھی تو کیا قرآن جو ہر خشک و تر کا بیان ہے، اس میں آیا اس قسم کی گفتگو نہیں چھیڑی گئی ہے کہ جانشین رسول کے جو ایک حساس نقطہ ہے، اس نقطے کو چھوڑ کر آیا قرآن آگے بڑھ گیا؟ جبکہ وراثت کا تذکرہ قرآن میں امامت کے تعلق سے جناب ابراہیم سے مربوط جو آیت ہے، اس میں تذکرہ ہو چکا ہے. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ پیغمبروں کو اپنی جانشینی کی فکر نہیں ہو، کیونکہ قرآن میں صحیح آیا ہے ابراہیم کو تھی امام بننے کے بعد فوراً جانشینی کے لیے ذریت کے بارے میں سوال کر لیا. تو یہ بات کا جواب ان کے پاس آسانی سے فراہم نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی جو چیز ہے، جمع جو حدیث کی گئی، کن بنیادوں پر حدیث جمع کی، کچھ ایسے کتابیں حال میں آج سے 50 سال کے اندر مصر سے لکھی گئی کہ سنت محمدی کو کس طریقے سے جمع کیا گیا. جس انسان نے لکھا اس کا بائی بائی، اس لیے کہ اس نے کھلے طور پر بیان کیا کہ جن لوگوں نے اس حدیث کو جمع کرنے کی کوشش کی یا جسے کروایا گیا وہ دنیاوی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان حدیث کو جمع کر رہے ہیں، نہ الہی مقصد. نتیجے میں ایسے عالم کا بائیکاٹ کیا گیا، کتاب چھپ گئی ازوال سنت محمدیہ، معروف کتاب ہے مصری آتھر کی، تو یہ کتابیں ضرور آئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یاد پہ سنت جمع کی گئی، اس کی بنیادیں. مگر جب آپ دوسروں کی بنیادوں کو اتنا توڑ رہے ہیں تو پھر اپنی بنیادوں کو بھی اتنا بلند رکھنا پڑے گا. آپ اگر کوئی گفتگو یہ سطح پر مان رہے ہیں اور کوئی گفتگو یہ سطح پر مان رہا ہے، دوسرا بےچارا یہ سطح پر مان رہا ہے، تو کہیں تو یہاں پر غلط. مگر میں یہ گفتگو یہاں کی مان لوں گا اور یہاں کی بھی مان لوں گا. آپ اونچی دلیل کو ایک جگہ قبول کر کر پست دلیل کو دوسری جگہ پر قبول نہیں کر سکتے، اور دوسرے کو جو ہے اس کی یہ لیول کی دلیل کو رد نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ جیسے یہ لیول پہ رد کریں گے وہ بھی وہی سطح کے اوپر استعمال کرتے ہوئے کہے گا کہ تمہاری تو دلیل اس سے بھی کمزور ہے، جن بنیادوں پر تم مجھ پر تنقید کر رہے ہو تمہارے پاس یہاں پر وہ دلیل نہیں ہے، ہم کو اس کو قبول کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ کر سکے تب ہم کچھ کہہ سکیں گے دنیا کو اور رسول کو کافتن لناس کے طور پر پیش کر سکیں گے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم نے رسول اور اہل بیت کو اپنی سطح پر رکھا. دو الگ الگ مرحلے ہوتے ہیں، یا ہم رسول اور آل رسول کو بلند سمجھ کر وہ بلندیوں کی طرف رخ کر کر ان کی طرف حرکت کرتے ہیں، ہر انسان کو جتنی اس کی قدرت حرکت کرے جہاں تک بھی ممکن ان کے راستے پر، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر، ان کی بلندی پر اختیار کرتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو کوشش کرے. کوئی یہاں پر آ کر رک جائے گا، کوئی یہاں پر، کوئی یہاں پر، کوئی یہاں پر، مگر وہ کوشش پر مبنی رہے گا. کوششوں کی اتنا آگے بڑھنے کا امکان پیش آئے. جتنی کوشش کم ہوگی، جتنی کوشش کم ہوگی اتنا انسان کا نیچے رہنے کا امکان بڑھ جائے گا. اتفاق سے آدمی اوپر سے نیچے آ سکتا ہے، اتفاق سے نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا. اتفاق سے نیچے سے اوپر جانا محال ہے، اختیار سے جانا پڑتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے تم نے تو اونچا راستہ انتخاب ہی نہیں کیا، تم کیا جانتے ہو کہ اونچا راستہ کیا ہے؟ کسی غلام کو آزاد کر دو، کسی بھوکے کو جو خاک پہ پڑا ہو اس کو روٹی سزا دے دیتے، کسی یتیم کا خیال رکھ لیں. تو یہ تو اختیار سے کی جانے والی چیز ہے، خود بہت نہیں ہونا، اوپر سے نیچے آنے کا ہے. وہ آپ ذریعہ غفلت کیجیے کہیں سے بھی اوپر سے نیچے آئے. اب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کو حرکت کرنی ہے رسول کے راستے پر تو یہ راستہ اوپر راستہ ہے، ہر قدم ہم کو سوچ سمجھ کے دلیل کی بنیاد پر لینا پڑے گا. اگر ہم دلیل کی بنیاد سے ہٹے تو ہم رسول کے راستے سے ہٹ جائیں گے، اور دو چار قدم نکل جانے کے بعد جہاں پر ٹھہرے ہوں گے شاید وہی ہم کو صحیح راستہ نظر آئے گا، کیونکہ لوگ وہاں پر تالیاں بجاتے ہوئے ہم کو نظر آئیں گے. آپ کی غلطیوں پر آپ کو تالیاں ملیں گی، آپ کی سچائی پر آپ کو گالیاں ملیں گی. یہ حالات پیش آئیں گے، مگر اگر کسی قوم کو اپنی بقا چاہیے، اپنے آنے والی جنریشن کی بقا چاہیے، اپنی سطح گرائے گا، اپنی سطح کو وہی اہل بیت کے کلام، وہی رسول کے کلام، وہی خدا کے کلام پر باقی رکھے گا. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کی بنیاد کو مضبوطی سے اس رسی کو تھامے رکھے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ نجات اگر ہے تو اس کی ایک رسی. اس سے بڑھ کر کیا رحمت ہوگی؟ قرآن رحمت للعالمین کہہ رہا ہے کہ قوموں کی دلیل کا قبول کرنے کا معیار سب سے اعلیٰ بنا کر رسول گئے، اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ اس کے بعد کوئی اور اعلیٰ اس سے تر نہیں بنا سکتا. اس لیے خاتم النبی کہنا ہے. اگر گنجائش ہوتی اس سے اعلیٰ نبی بھیجے جانے کی، محال تھا کہ اللہ نبوت کا، رسالت کا خاتمہ رسول پر کر دے. اسی طریقے سے الیوم اکملت لکم دینکم کی جو آیت ہے وہ آیت نہیں آتی اگر رسول کی جانشینی کا کام بھی ناتمام یا کوئی ناقص بنیاد پر رکھا جائے، کوئی اور اونچے جانشین کے آنے کا انتظار کیا جاتا تھا تب تک کہ وہ آیت کا بیان کیا جانا ممکن نہیں ہوتا. تو خود اس آیت سے ہمیں سبق لے سکتے ہیں کہ رسول کا جانشین علی سے بہتر بڑھ کر ممکن ہی نہیں تھا. اس لیے آیت نہیں آتا. تو ہم جب رسالت کی بات کرتے ہیں, جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں, رسالت اور امامت کا ساتھ میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ رسالت کی بات کو امامت آگے لے کر بڑھتی, اور خود رسول بھی امام تھی. حضرت علی خود رسول کو بعنوان امام بھی یاد کرتے ہیں, جس طریقے سے ابراہیم کو اللہ نے امام بھی کہا قرآن میں, ہم نے تمہیں امام بنایا لوگوں پر, اسی طریقے سے جب رسول نے ہجرا کا کام کیا, جب تک رسالت کا کام تھا وہ ماں علینا الا البلاء, مجھ پر فقط پہنچانا ہے. لیکن جب حکومت قانون کو نافذ کیا اور جاری کیا تو رسول جو کام انجام دے رہے تھے وہ امامت کا کام, یعنی قوم کو پرسنلی لیڈ کر رہے تھے. ہدایت ایک, بیان پہنچانا ایک, وہ بیان کو قوم کے قبول کرنے کے بعد قوم کو لے کر ایک طرف حرکت کرنا دو, یہ کام امامت کا. دوسرا مرحلہ, تو رسالت کے بعد خود رسول امام بنے, جس طریقے سے رسالت کے بعد خود ابراہیم کو لقب امامت سے اللہ نوازا, اسی عنوان سے پھر وہ امامت رہی, اور پھر وہ امامت سلسلے وار طور پر. اب کیونکہ رسول رسالت کا ہی کام کرنے کے لیے آئے, امامت ان کے لیے فرعی ذمہ داری تھی, اور باقی کے امام رسالت کا کام کسی نے انجام نہیں دیا, امامت ان کے لیے اصل کا کام تھا, کیونکہ اس کے بعد کسی رسالت کی ضرورت تھی نہیں. اس لیے اماموں کو امام کہا جاتا ہے, رسول کو امام عام طور پر خطاب کے طور پر نہیں کہا جاتا, مگر ائمہ کی روایتوں میں آپ کو لفظ امام اس لیے ملتا ہے کہ امامت کا وہ کام کر رہے تھے, اور اس کے لیے نص قرآن موجود ہے کہ نبی امام بھی ہوتا ہے اگر وہ مرحلے تک پہنچ جائے کہ قوم کی امامت کرنا اس کے لیے لازم آ جائے. ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ جس کے لیے قوم ایسی بنی نہ جس کی امامت کی جائے, اس کا مرحلہ وہیں پر تمام ہو. اور رسول کی امت ایک مرحلے تک آ چکی تھی, تو وہاں پر مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ رسول کو جب امامت اس طریقے کی مل گئی تو اس کے بعد پھر ومن ذریتی کی بات آتی, تو پھر میرے بعد آنے والے نسل میں بھی ملے گی یا نہیں ملے گی, تو وہاں پر جواب پھر بارہ امام کا آتا ہے کہ جو آپ کو صحیح بخاری میں بھی بارہ اماموں کا تذکرہ, بارہ خلیفہ کا تذکرہ ملتا ہے. تو یہ مل ملا کر ہم کو تقریباً رسول کی ولادت, اس کے بعد بعثت, اور بعثت کے بعد سے لے کے تا قیامت ایک سلسلے وار ہدایت کا سلسلہ جس میں کوئی ڈسکنٹینیویشن نہیں ہے, جو قطع نہیں ہوا ہے, جو کٹ نہیں ہوا ہے, وہ نصیب ہوا ہے. اب ایسے سسٹم کو اگر ہم معمولی سمجھیں, ایسے سسٹم کو ہم معمولی سمجھیں, ایسا رسول جو رحمت للعالمین, اس کے جانشین جو کلونا محمد کے مزدار, یہ سب لینے کے بعد پتا چلا کہ ہم نے کسی ناچنے گانے تماشا گر ایکٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر کی بات زیادہ قبول کر لی دنیا میں, ہمارے گھر پر اثر ایسوں کا زیادہ رہا, موسیقی ایجاد کرنے والوں کا اثر کم ہونا چاہیے تھا. پتا چلا کہ سب سے زیادہ گھر پہ اثر اگر ہے تو کسی موسیقی کا, کسی ادا کا, اور سب سے کم اگر اثر ہے تو ایسوں کا کہ جس کا سب سے زیادہ اثر ہوتا تو ہم کو دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے. اس سے برا سودا کوئی ہو سکتا ہے؟ پسترین چیز کے عوض بہترین چیز دے دینا, موت دے دینا, حیات دے دینا, کیوں کہ یہ موت کا مزہ ہم کو اپنے آپ کو پست کرنے سے حیات سے زیادہ آتا. آپ بولیں گے کہ بھائی کیوں انسان موت کو پسند کرے گا حیات کے مقابلے, یہ خدا کا عجیب نظام. جب آدمی اپنے آپ کو ایک سطح سے گرا دیتا ہے تو اس کو بری چیز اچھی اور اچھی چیز بری, قرآن کی آیت ہے اس بات پر, آسان تو شعین وہ ہوا شر الگو آسان تو بے شعین وہ ہوا خیر الگو اللہ وانتم لا تعلمون. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے شر کا سبب ہے تم اسے اچھا سمجھنے لگو, اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں خیر کا سبب ہے تمہارے لیے تم اس کو برا سمجھنے لگو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتی ہے، خطرے کی گھنٹی آدھا گھنٹی بجا رہا ہے انسانوں کے سامنے کہ جان لو تم اگر اپنی ہی چوائس کے اوپر ٹکو گے تو تم برے کو اچھا اچھے کو برا کر لو گے، لیکن اگر میری بات سنو گے اور میری نظر سے دیکھو اللہ عالم کا مطلب اگر تم اللہ کو قبول کر لو گے تم اللہ عالم کی بنیاد پر حرکت کر لو، یعنی ان کی بنیاد پر اچھا، اگر نہیں تو اللہ کے علاوہ علم نہیں ہوگا، تمہارا جہل ہوگا یا تمہارا گمان ہوگا، تو تم علم کا ہاتھ ساتھ چھوڑو گے، علم کا دامن چھوڑو گے تو نہ تم اللہ کے رہو گے نہ رسول کے رہو گے نہ اہل بیت کے رہو گے. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، ہم نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم کو نہ ذات سے کام، نہ ہم کو رسول کے علم سے کام، نہ رسول کی تعلیمات سے کام، ہم کو کام کس سے؟ رسول کے نام سے اور ان کے جانشینوں کے نام سے. اللہ کا نام اللہم کہہ کر مشرکین بھی لیا کرتے تھے، اللہ عذاب کیوں دیا؟ اللہ کا نام تو لیتے تھے، مشرک اللہ کا نام جانتے تھے، خالق کو اللہ کا پوچھتے بولتے تھے، قرآن کیا آئے تھے تم کو کس نے خلق کیا تو کہتے ہیں کہ اللہ نے، قرآن کیا آئے تھے مشرکین کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے، خالق کے طور پہ اللہ کو مانا کیا کرتے تھے؟ سوال یہ تھا اللہ کی بات سننا اور اللہ کی پرستش کرنا، یہ دونوں بھی نہیں، اطاعت نہیں تھی، عبادت نہیں. تو اب ہم کیا کیے؟ ہم بولیں گے نہیں رسول کی ذات سے ہم کو اتنا خاص فائدہ نہیں دکھ رہا ہے، رسول کی تعلیمات سے تو خاص طور پر نقصانی نقصان نظر آ رہا ہے، ادامات پسند بولیں گے، کیا پسند بولیں گے، کدھر پسند بولیں گے، ترقی ہماری پوری چلی جائے گی اور دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہم کو دنیا بھی چاہیے تو رسول کو چھوٹا کر دو، ہم کو دنیا چاہیے تو اللہ کو چھوٹا کر دو، ان کی تعلیمات کو بھی چھوٹا کر دو، ان کے بڑا سمجھ کے تو چھوڑ، اس لیے بار بار قرآن میں جو ہے اور دن بھر کی نماز میں اللہ کو اکبر اکبر اس لیے کہا جا رہا ہے، اللہ کو اکبر کہلانے کا شوق نہیں ہے، اللہ کو اکبر کہلانے کا شوق نہیں ہے، تم اصغر کر دیتے ہو بول کے تم کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے، نام سے کام چلانا چاہتے ہیں کیونکہ نہ نام ہے آپ کو اخلاقی طور پر ان کو امیٹیٹ کرنا کی ضرورت ہے، آپ مولا کا نام لے لیجیے، آپ رسول کا نام لے لیجیے، یا رسول اللہ یا علی، اگر نام لینے میں آپ کو کوئی لزوم ہے کہ جو ہے آپ اخلاقی طور کے اوپر ان کے جیسی باتیں کریں، ان کے اخلاق سے متاثر ہوں، ضروری نہیں. حتیٰ مشرکین بھی نام لیتے ہیں، فلمی گانوں میں بھی نام آ گیا ہے، آیا نہیں ہے؟ نام آپ کو ان کی تعلیمات سے منظم نہیں کرتا کہ آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ہاں اگر آپ ان کی ذات کو قبول کرتے ہیں تو آپ کی ذات ان کے رنگ میں ایک حد تک رکھنا پڑے گا، آپ ان کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں تو ایک حد تک ان کی تعلیمات کو قبول کرنا پڑے گا، تو اسی لیے نام ذات کو توجہ دیتے ہیں نا تعلیمات کو، بچ کیا گیا نام، نام پر کام چلانے کی کوشش کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری عمر اسفل سافلین ہو گئی، پس ترین میں سے پس ہو گئی، آپ کوئی بھی اسٹیٹسٹک نکال کر دیکھ لیجیے ہم کرائم میں آگے، یہ تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، جب تعلیم نہیں ہے تو ہمارے لوگ کریں گے کیا، اس پہ سے مائنورٹی مائنورٹی کی مائنورٹی، بچ گیا کیا راستہ؟ تعلیم سے اگر نہیں ملتا تو حوصلہ کرو، برے قسم کا لوگوں پر ظلم کر کے پیسے کماؤ، دین بیچ کر پیسے کماؤ، لوگوں پر تہمتیں ڈال کر پیسے کماؤ، ممبروں پہ سے جھوٹ بول کر پیسے کماؤ، قوموں میں فتنہ ڈال کر پیسے کماؤ، ہر وہ طریقہ جس سے پیسے کمانا حرام کر دیا گیا ہے شریعت میں اس سے پیسے کماؤ، اور ہر وہ طریقہ جس سے شریعت میں حلال کیا ہے اس سے پیسے کمانے کی صلاحیت پیدا مت کرو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آدمی کتنے دن بھوکا رہ سکتا ہے؟ کتنے دن بھوکا رہ سکتا ہے؟ تو کوشش اگر ہم نہیں کرتے ہیں حلال رزق کی تو حلال رزق ہمارے ہاتھ نہیں آئے، اگر ہم کوشش نہیں کرتے محنت کر کے مشقت کر کے تعلیم کو عام کر کے ہمارے آنے والی جنریشن کو وہ لیول کے اوپر تعلیم دے کہ جہاں کے اوپر وہ تعلیم کی بنیاد پر نہ خود حلال کما سکے بلکہ دوسروں کو جو حرام کی طرف جا رہے ہیں حلال کی طرف لا سکے، نہ فقط حلال کما سکے بلکہ جو حرام کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی نہ حلال کی طرف لا سکے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہمارے قوم میں امن اتفاق آپسی محبت خلوص اور سب سے بڑھ کر دلیل کو فضول کرنے کی صلاحیت، کیونکہ کوئی قوم بھی بغیر اس کے آگے گئی نہیں ہے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں تو راستہ وہی ہے. بڑا خاصیا سب سے بڑا خطبہ ہے جس میں رسول مولا نے قوموں کے زبان اور ارتقا کی گفتگو کی ہے کہ قومیں تباہ کیوں ہوتی ہیں اور قومیں بلندی حاصل برتری حاصل کیوں کرتی ہیں. اگر ہم اس کو پڑھ کر دیکھیں تو ہم خود صاف معلوم ہو جائے گا کہ ہم اپنے آپ کو تحلیل کر سکیں گے، اینالائز کر سکیں گے کہ ہم جا کر کہاں پر بیٹھے اور ہمارا کل کیسا ہوگا اور ہماری آنے والی جنریشن کو جس کے ہم ذمہ دار ہیں. اگر ہم خدا نخواستہ ایسے بچوں کو دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جس کے پاس اللہ کی تعلیمات، رسول کی تعلیمات اور اہل بیت کی تعلیمات کا فقدان ہو، ذمہ دار ہم ہوں گے. عذاب جو بھی ان کو آئے گا سو آئے گا، دنیا بھی اور اخروی ہم بھی بچیں گے نہیں. برقرار اس کے اگر ہم کو تعلیمات دے کر، اور سوسائٹی میں تعلیمات دینے کی بات کر رہا ہوں، گھر کے تعلیمات سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آج کا نظام بہت بڑا ہے، آپ کو انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن دونوں اس وقت انٹرنیشنل چینل آپ کو اویلیبل، آپ کی بات آپ کہاں تک سنا سکیں گے نہیں معلوم، وہ تو اپنی بات آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کی اولاد کو سنا رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ان کی مرضی اور ان کی چمک کے ذریعے سے. اس کی کشش بچوں کو کیا بوڑھوں کو بھی اپنے طرف لا رہی. ایسی حالت میں ہم آپس میں یہ ایمرجنسی کا کنڈیشن ہے، ہماری امت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آگ اطراف سے جو ہم تک آ رہی ہے اس کو ہم کیسے بچائیں. ایک گھر والا اگر کرنے کی کوشش کرے گا، دس گھر والے کرنے کی کوشش کرنے کے حال میں تو نہیں ہوگا. جب تک اکثریت یہ احساس نہ کرے کہ آگ ہے اور یہ آگ ہم کو کھا لے گی اور ہماری دنیا بھی اور اخروی سعادت کو ختم کر دے گی، جب تک یہ فیلنگ اندر سے ہماری تک ایک ایک نفر میں نہ آ جائے، تب تک ہمارا کامیاب ہونا اجتماعی سطح پر مشکل ہے. اور بچے کچھ نیک لوگ بھی جو رہ جائیں گے باقی، وہ بھی اللہ کو پیارے ہونے کے لیے دعا کریں گے، اجتماع میں باقی رہنے کی دعا نہیں کریں گے. ایسے حالات رسول کے بعد ہی چند سال میں 25 سال کے بعد ایجاد ہو چکے تھے. یہاں پر مولا جیسا امام اب یہ دعا کرتا ہے کہ ان کو میرے علاوہ اور مجھ کو ان کے علاوہ کیوں، کیونکہ اب یہ مجھے سمجھنے والے نہیں ہیں. کیوں بستی کے ساتھ علی کو سمجھا نہیں جا سکتا، مجھے بستی بھی چاہیے، خواہشات نفس کی پیروی بھی چاہیے، دلیل سے دوری بھی چاہیے، اس کے بعد مولا کی پیروی بھی چاہیے. نہیں ممکن، آپ پیٹ کر کر کسی کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی طرف رخ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی آنکھیں جب اس کے طرف ہوگی تو آپ کو وہ نظر آئے گا. مولا کو پیٹ کر کر مولا کو فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ اور عملی طور پر اگر ہم ایسے ہو جائیں گے تو ہم شاید ایسے حساس دور میں آج وہ ہے، شاید ایسا حساس دور کبھی نہیں آیا. دنیا بھی کیا چھوٹی ہوگی، کیا 20 سال پہلے بھی دنیا ایسی نہیں تھی، 1991-92 میں آپ دیکھ لیجیے، آج ایک جگہ کی حرکت دوسری جگہ کے اوپر، ہر ملک کے اوپر نظر. امریکہ کے جو خواب بھی نہیں سوچتا تھا کہ یہاں پر آ کر اس طریقے کے بڑے ایک کے بعد ایک جنگ کرنے کو آمادہ ہوں، 10-12-15-20 سال میں پہلے یہ نہیں تھا، سوچتے بھی نہیں تھے. اور دوسری جنگ عظیم ہو گئی تھی اس کے بعد، خاص طور پہ کوئی جنگ ہمارے قریب کے علاقوں میں تو نہیں، ویتنام میں امریکہ کا کچھ مدت تک اثر رہا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. اب جہانی طور کے اوپر کسی کی قدرت نمائی کا تصور نہیں تھا، مگر آج ہو چکا، ایک کے بعد ایک ملک شکار بڑھتا جا رہا ہے. ایران بن چکا، افغانستان بن چکا، پاکستان کی جو حالت کر چکے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، سیریا میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، ایران کے اوپر کیا ہونے والا ہے آپ کو ہم کو اندازہ ہے. یہ سب دیکھتے ہوئے حالات اس تیزی سے بدل رہے ہیں، اس میں ہم کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اپنی خود کی بقا کے لیے اور اس پیام کی بقا کے لیے جو رسول اور آل رسول سے میراث کے طور پہ ہم کو ملا، میراث کے طور پہ ملا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہو سکتا. اگر ہم اپنی دنیاوی دولت کو سمجھ رہے ہیں میراث، تو شاید کافی نیرو طریقے سے سوچ رہے ہیں، وہ میراث کے مقابلے میں ہماری دنیا کی ساری کمائی تا آخر روز کچھ بھی نہیں. اگر ہم وہ سمجھ لیں، وہ سرمایہ جس کی ہم وزن نہیں کر سکتے، اس کی ویلیو ہم نہیں ڈیٹرمنٹ کر سکتے، اس کی قیمت کوئی قیمت نہیں رکھ سکتے، یہ چیز کو یہ سرمایہ کو ہم کو پکڑ کر پڑھ کے پھر دنیا کو آگے بڑھانا. امید کرتے ہیں کہ عزم ہم کریں ان دنوں کی عنایات کی برکت سے کہ ہم ان تعلیمات کو جو رسول اللہ علیہ رسول تک ہم تک پہنچی جو اللہ الہی پیام جو ہم تک پہنچا اس کو اجتماعی سطح پر ہر سطح پر تعلیمی سطح پر فکری سطح پر اجتماعی سطح پر کلچرل ثقافتی سطح پر اقتصادی سطح پر سیاسی سطح پر اس کو اجرا کریں گے اور یہ ہماری زندگی کا پہلا آخری مقصد ہوگا. تب یہ جب ہمارا ارادہ ہو جائے گا تو ہماری قوم میں تبدیلی آئے گی اور ہماری قوم ایک نیا راستہ چلے گی کہ جو دوسری قوموں کے لیے ایک مثال اور مشعل راہ بنے گا اور ایک راستہ کھولے گا اس ظہور کے لیے جس کا ہم آپ سب انتظار کر رہے ہیں. یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر کرے اور اس نورانی ہے وجود سے اور اس نورانی وجود کی آل کے نور سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکے اور اس کا اجتماعی اثر چھوڑ سکے اللہ ہماری زندگی کو اس کے لیے انتخاب کرے, ہمیں اس کے لیے انتخاب کرے, ایسا ہو کہ ہم خدا کا انتخاب چھوڑ کر شیطان کے انتخاب میں آ جائیں. اس دن سے اللہ ہمیں بچائے اور ہمیں ہماری اولاد کو اس دن سے دور رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.